السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعین، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی میں لگے رہے، اسی میں ہماری دونوں جہاں کی حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. میرے محترم بزرگوں، گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے بندوں کو تشنہ نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی سے منسلک ہر ہر شعبے کے لیے کامل اور مکمل موجود ہیں، اور آپ نے زندگی کے جو ضابطے بیان فرمائے اور جو اصول بیان فرمائے وہ ایسے جچے تلے اور ایسے واضح اصول ہیں کہ جس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کار آمد تھے، اسی طریقے سے آج بھی وہ جوں کہ توں ہوں بہو من وعن کار آمد ہیں، اور قیامت تک کے لیے وہ اصول کار آمد رہیں گے. ایسا کوئی سا بھی زمانہ ہمیں اور آپ کو دکھائی نہیں دے گا کہ جس زمانے کے بارے میں کہا جائے کہ اس زمانے کے لیے نہ تو قرآنی احکامات نہ ہی احادیث کی تعلیمات ہمارے لیے کارآمد ہیں. اللہ پاک نے دین اسلام کو صدا بہار بنا کر اس آخری امت کے لیے ایسا تر و تازہ اتارا ہے کہ ہر زمانے میں جب قرآن کریم کے احکامات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا جائے تو لگتا ہے جیسے یہ اصول اور یہ قواعد اور ضوابط آج ہی ہمارے زمانے کے لیے اترے ہوں. بات صرف یہ ہے کہ ان کو اپنانے والے ہونے چاہیے. حکومت وقت وہ ان قوانین کو اگر حقیقی لحاظ سے معمول بھی بنانے کی پابند ہو جائے اور شریعت مطہرہ نے جو ضابطے دیے ہیں وہ اگر سنجیدگی سے ان کو اپنی رعایا پر نافذ کرے تو یقیناً آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مبارک دور پلٹ کر آ سکتا ہے. خرابی صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور طریقوں کو چھوڑ کر دوسروں کے طور طریقوں کو اپنا لیا. اپنے وہ تمام اصول اور تمام ضابطے جو اللہ تعالیٰ نے انفرادی حیثیت میں اس آخری امت کو عطا کیے تھے آج ہم یکسر اس سے دستبردار ہو چکے ہیں. ورنہ تو یہ دین اسلام وہ کامل اور مکمل مذہب ہے جس کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل اور مکمل کر دیا. اللہ تعالی جو اس کائنات کے بنانے والے، اس کے مالک بھی، اس کے خالق بھی، مخلوق کو پیدا کرنے والے، انسانیت کی ضروریات کو پیدا کرنے والے اور انسان کی فطرت کے جتنے بھی تقاضے ہیں سے بخوبی واقف، تو اس نے یہ جو قرآن و حدیث اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہر زمانے کے لحاظ سے کار آمد اور مؤثر اور اس انداز سے عطا فرمایا کہ جس زمانے میں بھی لوگ اس کو اپناتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی یہی بنتی ہے کہ دین اسلام کے وہ تمام احکامات جو ہماری ذات سے وابستہ ہوں، ہمارے اہل و عیال سے وابستہ ہوں، ہمارے گھرانے سے وابستہ ہوں یا ہمارے متعلقات سے وابستہ ہوں اور بالخصوص ہمارے کسب معاش کے ساتھ جو احکام وابستہ ہوں، جیسا کہ آپ نے پچھلے مضامین میں سماعت فرمایا کہ اللہ پاک نے اکل حلال کا حکم دیا، اکل حرام سے روکا، تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسب معاش کے میدان میں اس لقمے کو تلاش کرے جو حلال کا ہو اور اس لقمے سے اپنے آپ کو بچائے جو حرام کا ہو. اللہ تعالیٰ خود بھی عدل و انصاف کرنے والے، عدل و انصاف کو پسند فرمانے والے، اللہ تعالیٰ ظلم سے نفرت کرنے والے، ظلم کو حرام کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا. ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان اپنے مومن مسلمان بھائی کے مال کو نہ حق طریقے سے حاصل کرے، تجارت کے اندر دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے، مختلف قسم کے فراڈ کر کے اور اسی طریقے سے چوری، غصب، رشوت، سود، وہ تمام کے تمام ابواب جن کو اللہ پاک نے حرام قرار دے دیا، اس طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کو حاصل کر، اپنے مسلمان بھائی کے مال کو حاصل کرنا، یہ بھی ظلم کی ایک بہت بڑی قسم ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر اپنی ذات پر ظلم وہ یہ کہ انسان زندگی میں جو اعمال اپناتا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے تو وہ خود اپنا ہی بھلا کر رہا ہے، برے اعمال کرتا ہے خود وہ اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اس کو سونپ دی وہ اس کے خلاف چل رہا ہے، اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت کے منہ میں دھکیل رہا ہے. آج تو اگر وہ شریعت کے ان تمام اصول اور قواعد کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے اپنے آپ کو حلال اور حرام کی تمیزوں کو مٹا کر مال کے حصول میں ترقی کر جائے، یقیناً ایسا شخص اپنا پیٹ حرام مال سے بھرے گا، اپنے بیوی بچوں کو حرام مال سے ان کی پرورش کر لے گا، لیکن سب سے پہلے یہ شخص خود اپنی ذات پر ظلم کرنے والا ہے. انسان جو بھی غذا استعمال کرتا ہے اسی غذا سے انسان کا خون تیار ہوتا ہے، وہی خون انسان کی رگوں میں، اس کے ریشوں میں اور اس کے پورے وجود کے اندر سرایت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا اثر انسان کے دل اور دماغ پر پڑتا ہے. جب حرام خون جسم میں گردش کرے اور تیزی کے ساتھ دوڑے، دل دماغ اس سے متاثر ہو جائے تو انسان کے اخلاق بگڑنے شروع ہوتے ہیں، اس کا کردار اور گفتار وہ بگڑنا شروع ہوتا ہے، اس کے وجود کے اوپر وہ زیادتی ہوتی ہے کہ جو اس کو روا اور جائز نہیں تھی. حرام مال کھلا کر اپنے وجود پر ظلم اس انداز سے کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو حرام سے پرورش کر رہا ہے اور آخرت کے لیے اپنے اس وجود کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے. یہ سب سے بڑھ کر ظلم ہے کہ اپنے وجود کی نشو نما اس کی غذائیت کا جو انتظام کیا حلال حرام کی تمیزیں مٹا کر. تو یقیناً جو بھیانک انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے حرام کھانے والوں کے لیے, تو یہ شخص آج تو خوب بارے کے نیارے کرے گا, مزے اڑا لے گا, لیکن کل کو خود اس کا وجود جہنم کا ایندھن بنے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے آگاہ فرما دیا, فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان مال کی طلب میں حلال اور حرام کی تمیزوں کو مٹا دے گا. اس کا مقصود اور مطلوب صرف اور صرف مال ہوگا کہ مال کسی طریقے سے مجھے حاصل ہو جائے, قطع نظر اس کے کہ وہ جائز طریقے سے آ رہا ہے یا ناجائز طریقے سے آ رہا ہے. قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا اور اپنے عام بندوں کو بھی حکم دیا, وہ آیات جو آپ نے سماعت فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے میرے پیغمبروں پاکیزہ روزی استعمال کرو اور اعمال صالحہ کرتے رہو. اور یہی حکم بیائی نہیں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بھی دیا, یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا, اے میرے بندوں اے لوگو روئے زمین کے اندر جو حلال اور پاکیزہ غذا ہے اس کو کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کی پیروی اور تابع داری مت کرنا, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, اللہ نے جو تمہیں رزق حلال اور پاکیزہ عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ. واشکروا نعمت اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تو تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. اور پھر حرام مال سے روک بھی دیا, منع بھی کر دیا, فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے جنہوں نے مجھ کو اپنا رب تسلیم کیا, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقوں سے ناجائز طریقوں سے تم آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھانا, الا ان تکون تجارت عن تراض منکم, الا یہ کہ وہ مال تمہارے درمیان آپس میں رضا مندی کے ذریعے بے و شراء تجارت کے ذریعے سودے کے ذریعے سے اگر وہ مال اس کا لین دین طے پا جائے دونوں طرف سے رضا مندی کے ذریعے تو وہ جائز ہے. خریداری کے وقت خریدار وہ قیمت ادا کرتا ہے اور دکاندار اور سوداگر وہ مال فراہم کرتا ہے جس کی خریدار کو ضرورت ہے. یہ آپس کی رضامندی سے مال کا لین دین ہے کہ ایک طرف سے قیمت دی جا رہی ہے دوسری طرف سے مال حاصل کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ تو تمہارے لیے حلال ہے, اس کے علاوہ اگر دوسرے تیسرے طریقے اپناؤ گے, مال کو جمع کرو گے, مال کو حاصل کرو گے, تو یاد رکھنا اس کا انجام بڑا بھیانک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ احادیث کے ذخائر کے اندر موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة جسد, وہ جسم وہ وجود وہ بدن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, غذی بالحرام, جس کی غذا حرام ہو, جس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو, وہ جسم جس کی نشو نما حرام لک میں سے کی گئی ہو, لا يدخل الجنہ, ایسا جسم ایسا وجود جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی بات کو آپ نے دوسرے الفاظ میں بھی بیان فرمایا کہ لا يدخل الجنة لحم, کہ وہ گوشت جسم کا وہ حصہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, نبت من السحت, جس کو حرام مال سے پالا پوسا گیا ہو, جس کی پرورش مار حرام سے کی گئی ہو, حرام مال سے جس گوشت کو پروان چڑھایا گیا ہو, جس کی نشو نما کی گئی ہو، فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّهْتِ، اور ہر وہ گوشت جس کو حرام مال سے پرورش کی گئی ہو، فرمایا کہ النار اولا بھی، جہنم کی آگ ہی اس گوشت کے لیے زیادہ حقدار اور مستحق ہے. تو میرے محترم بزرگوں، حلال کی برکت حرام کی نحوست دنیا میں تو شاید انسان محسوس نہ کر سکے، لیکن آخرت میں حلال کے اچھے ثمرات، حرام کی نحوست اور وبال جب انسان کے سامنے آئیں گے، رہ رہ کے انسان پچھتائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک احتیاط کے پہلو اپنانے کی تعلیم دی. فرمایا کہ انسان اس وقت تک درجہ تقوی کو نہیں پہنچ سکتا، تقوی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا، جب تک کہ وہ اس حلال کو بھی نہ چھوڑ دے جس حلال کے انجام میں حرام کا عنصر ہو. ایک کام ہے جس کی ابتدائی اور آغاز وہ حلال ہے، لیکن انجام کے اندر انسان حرام کے حرام تک جا پہنچتا ہے. تو فرمایا کہ کوئی بھی حلال ایسا ہو جس کا انجام کار حرام پر ہوتا ہو، تو انسان اس وقت تک درجہ تقویٰ کو حاصل نہیں کر سکے گا جب تک کہ وہ اس حلال کو بھی نہ چھوڑ دے جس حلال کے اندر حرام کا اختتام ہوتا ہو. تو میرے محترم بزرگوں، یہ تعلیمات ہمارے اور آپ کے لیے ہیں. یہ خطرناک وعیدیں ان مومن مسلمانوں کے لیے جن کو آخرت کی فکر ہے. حرام مال آتا ہوا تو بڑا لذیذ لگتا ہے، بڑا مزیدار محسوس ہوتا ہے، اور اس کی وافر مقدار انسان کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے. حرام مال کی مختلف اقسام ہیں، انشاءاللہ زندگی بخیر اگلا جمعہ اسی چیزوں پر بیان کیا جائے گا. موٹی موٹی جو حرام کی آمدن ہے، سود، رشوت خوری، چوری، ڈکیتی، غصب، وراثت کا مال ہڑپ کر جانا، یتیم کا مال ناحق ہضم کر جانا، دھوکے کے ذریعے سے، جھوٹ اور غلط بیانی کے ذریعے سے انسان اپنے مومن مسلمان کے بھائی پر قبضہ جمائے، مختلف قسم کی اس کی شکیں، ہر ایک کے لیے آپ نے خطرناک وعیدیں بیان فرمائی ہیں. انسان کی حلال روزی کے اندر اگر لقمہ حرام آ جائے تو اس کی وجہ سے کتنی نحوست آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لباس پوشاک میں، کھانے پینے میں حرام کی آمیزش ہو، تو نہ تو اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہی اس کے صدقات اور خیرات قبول ہوتے ہیں، نہ ہی اس کی اور دوسری نیک اعمال قبول کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حج جیسی بڑی عبادت وہ بھی مسترد ہو جاتی ہے. اور وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر رب بنا رب بنا رب بنا پکارتا رہے، ساری زندگی گزار دے، ایسے شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. فرمایا کہ ایک شخص جس نے ایک لباس خریدا جس کی قیمت ہے 10 درہم، اس 10 درہم میں سے 9 درہم ہے حلال کے اور صرف 1 درہم ہے حرام کا. فرمایا کہ اس نے اس لباس کو خرید کر زیب تن کیا، اس جوڑے کو پہن لیا. فرمایا کہ جب تک یہ لباس جس کی قیمت 10 درہم تھی، صرف 1 درہم اس نے حرام کا تھا، فرمایا کہ جب تک یہ لباس اس کے وجود پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں فرمائیں گے. اس 1 درہم کی نحوست اتنی خطرناک کہ 9 درہم جو اکثر حلال مال کا حصہ ہے، لیکن 1 درہم اگر حرام کا اس میں مل گیا، فرمایا کہ اس کی ساری عبادات وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسترد کر دی جاتی ہے. کوئی شخص حرام مال کمائے اور اس کے بعد سخاوت کے دریا بہائے، فرمایا کہ ایک شخص ناجائز اور غلط طریقوں سے حرام مال کو حاصل کرے اور اس کے بعد اپنے عزیز اور اقارب کے اوپر مال خرچ کر کے ان کا تعاون کرے اور ان کی امداد کرے اور ان کے اوپر طرح طرح سے معاونت کے اندر اپنے مال کو خرچ کرے اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں بھی مختلف مواقع پر وہ مال خرچ کرے. فرمایا کہ قیامت کے دن یہ تمام کا تمام مال اس سے جمع کر کے اس خرچ کرنے والے کے ساتھ ملا کر ان دونوں کو جہنم کے کے اندر دھکیل دیا جائے گا, کیونکہ حرام مال کے ذریعے سے اس نے وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا تھا, ناپاک کے ذریعے پاک کو حاصل کرنے کی کوشش کی. تو ایسا مال مسترد اور آخرت پہ اتنا خطرناک وبال کا مستحق بنے گا کہ سارا کا سارا مال یکجا کر کے جس جس اپنے عزیز اور قریب کو دیا تھا, جس جس دوست احباب پہ خرچ کیا تھا, اللہ کے راستے میں جہاں جہاں لٹایا تھا, اس تمام مال کو وبال کی شکل میں جمع کر کے اس آدمی کے ساتھ اس کو جہنم کے اندر اندھے منہ گرا دیا جائے گا. تو میرے محترم بزرگوں, یہ لقمہ حرام بہت ساری نحوست اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے. ایک لقمہ اگر حرام کا انسان استعمال کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, انسان اگر ایک حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں اتارتا ہے, فرمایا کہ اس ایک لقمے کی وجہ سے اس شخص کی 40 دن تک کی نیکیاں مسترد کر دی جاتی ہیں. جو بھی نیکی کرے گا بارگاہ جلال میں وہ مسترد کر دی جاتی ہے. دھتکار کا شکار ہو جاتا ہے, پھٹکار کا شکار ہو جاتا ہے کہ حرام کھا کر میرے سامنے آ کے سجدے اور عبادت اور اطاعت کرتا ہے. حتیٰ کہ حج جیسی عظیم عبادت, کتنی مشکلات کا سفر, کتنا مال اس کے اندر خرچ ہوتا ہے, انسان کا جسم تھک کے چور چور ہو جاتا ہے, پورے انسان کی محنت اور مشقت سے بعد پورے وجود کے کسبل نکل جاتے ہیں حج کرنے والے حضرات کو اس کا اندازہ ہے. انسان کی چلے ہل کر رہ جاتی ہے. اتنا مشقت والا سفر, ایک شخص جس کی آمدن حرام کی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرام آمدن والا شخص حرام کے ذریعے سے حج کے لیے رکھتے سفر باندھتا ہے, اپنی سواری پر سوار ہو کر احرام باندھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور وہ تلبیہ پڑھتا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ نہ تو تیرا لبیک قبول ہے, نہ ہی تیرا صادق مقبول ہے. تیری سواری حرام کی, تیرا زیادہ راہ, تیرا توشہ حرام کا, تیرا سارا نام نفع, تیرا خرچہ پانی, تیرا لباس پوشاک حرام کا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرا حج نا قابل قبول ہے, بلکہ الٹا یہ سارا کا سارا عمل تیرے لیے معصیت بن رہا ہے. تو میرے محترم بزرگوں, حرام کی نحوست اور اس کا وبال اتنا خطرناک ہے کہ انسان نیک اعمال کر کے سمجھتا ہے کہ شاید میں آخرت کے ذخیرے جمع کر رہا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے حقائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان فرما دیے. عقل مند سبق سیکھتا ہے, نادان اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دیتا ہے, لیکن حقیقت وہی ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان فرما دی. اچھے اعمال کے اوپر بہترین ثمرات وہ اٹل, اور برے اعمال پر بھیانک نتائج وہ اٹل. کوئی مانے یا نہ مانے, انجام انسانوں کے سامنے آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ کی ذات خود پاک و صاف ہے, پاکیزہ ہے, وہ قبول نہیں فرماتا مگر پاکیزہ مال کو. اور حلال اس کے حصول کی اور حرام اس سے بچاؤ کیا, آپ نے اپنی امت کو ترغیب دلائی. اور پھر ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ ایک شخص جو طویل سفر کرتا ہے, تھک کے چور چور ہو کے اس کی حالت یہ ہے کہ پرا گندا حال, بکھرے بالوں والا, غبار آلود چہرے والا, تھک کے چور چور ہو کر رب ذوالجلال کے سامنے وہ عبادت کرتا ہے, اور عبادت کرنے کے بعد یمد یده الی السماء, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے پکارتا ہے یا رب یا رب یا رب, اللہ تعالیٰ کو پکار پکار کر دعائیں کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام, اس کا کھانا وہ حرام کا, اس کا پینا وہ حرام کا, اس کا لباس وہ حرام کا, اس کی غذا وہ حرام کی, فانہ یستجاب لہ, اس کی دعا کیوں کر قبول کی جائے گی. حرام کھا کھا کے اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو ایسے بندے کی دعا مسترد کر دی جاتی ہے. ساری زندگی بھی رب بنا پکارتا رہے, ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کی جاتی. تو میرے محترم بزرگوں, حلال کی برکت حرام کی نحوست, حلال کہنے والا حلال کمانے والا مختصر سبھی اس کا زیادہ راہ کیوں نہ ہو, بہت ہی با برکت. حرام کثیر مقدار میں بھی حاصل کیوں نہ کر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام مال سے اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات قبول نہیں فرماتے, اور نہ ہی اس مال کے اندر برکت دی جاتی ہے, بلکہ فرمایا کہ جانے کے بعد یہ حرام مال جو پیچھے چھوڑ گیا, فرمایا کہ یہ اس کے لیے جہنم کا توشہ ہے, کہ اس مال کو جہنم کی غذا بنا کر اس کے حوالے کر دیا جائے گا. اتنے بھیانک نتائج. یہ حلال اور حرام, ان دونوں کو خلط مل کرنے والا اور حلال کی تمیزوں کو مٹا کر حرام کو اپنانے والا, اس کے آپ نے اتنے خطرناک انجام بیان فرمائے. تو دنیا کے اندر بھی حلال کی برکتیں دکھائی دیتی ہیں, حرام کی نحوستیں دکھائی دیتی ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ بہت ہی مختصر سا اپنا زندگی کا گزر بسر رکھا کرتے تھے. ان کے پاس ایک حرام آمدن والا شخص آیا اور ان کو کہا کہ حضرت یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیں. وہ چونکہ بزرگ تھے, اللہ والے تھے, تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے اندر حرام کی نحوست دکھائی دے رہی ہے. فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں, جہاں کہیں تم اس کی ضرورت سمجھو وہاں اس کو خرچ کر لو. بہت اصرار کرتا رہا, نہیں نہیں آپ لے لیں, قبول فرما لیں, ایسا کریں ویسا. انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, مجھے تو ضرورت نہیں, تم میرے گھر سے نکلو, سب سے پہلے جو شخص تمہیں آتا ہوا دکھائی دے یہ اپنی رقم اس کو دے دینا. چنانچہ وہ شخص ان بزرگ کے پاس سے نکلا, اسی تلاش میں تھا. سب سے پہلے اس کو اپنے سامنے سے ایک نابینا شخص آتا ہوا دکھائی دیا. اس نے کہا کہ یہ میرے مال کا بہترین مصرف ہے. بزرگ نے پہلے سے تعبیر کی تھی اور بشارت دی تھی کہ جو بھی پہلا شخص ملے اس کو یہ مال دے دینا. چنانچہ اس نے وہ اپنا وافر مال ان کے حوالے کیا اور اس کے بعد چلا گیا. قسمت سے ایک آدھ دن جب گزرا, پھر وہ آ رہا تھا, یہ شخص نابینا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا. تو یہ پاس سے گزرا تو وہ اپنے دوست سے تبصرہ کر رہا تھا, کہا کہ کل تو میرے مزے آ گئے, وارے کے لیے آ رہے ہوئے ایک شخص نے مجھے مال دیا جو کافی وافر مقدار میں تھا. رات بھر میں نے خوب شراب پی اور زناکاری کے اندر بدکاری کے اندر رات گزاری, بڑا مزہ آیا. یہ تبصرہ اس کے کانوں میں پڑا, یہ دنگ رہ گیا کہ میں نے تو مال دیا تھا فقیر اور ضرورت مند سمجھ کے, اس نے میرے مال سے عیاشی اور بدماشی کی. پھر ان بزرگ کے پاس آیا, کہا کہ حضرت میرا مال تو برباد ہو گیا. انہوں نے پھر اپنے پاس سے ایک درہم نکال کے دیا, فرمایا کہ یہ بھی درہم لے جاؤ اور جہاں تمہیں کوئی سب سے پہلے شخص ملے اس کو یہ دے دینا. پھر وہ نکلا, سامنے سے ایک بزرگ ہستی آتے ہوئے دکھائی دیے, کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. انہوں نے وہ لیا اور تیزی کے ساتھ چلنے لگے, یہ ان کے پیچھے ہو لیا. آگے جا کر ایک کھنڈر سے آیا, اس کے پاس وہ تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے آگے نکل گئے. جب یہ کھنڈر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ایک کبوتر مرا ہوا پڑا دکھائی دیا. اس کو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, ان بزرگ کے پیچھے گیا اور جا کر پھر ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی میں نے آپ کو درہم دیا آپ کی رفتار تیز ہو گئی اور آپ سٹا سٹ چلے اور جلدی سے آپ اس کھنڈر کے پاس سے گزرے اور یہاں سے تیز ہو کر آگے چلتے بنے. تو وہ بتانے لگے کہ میرے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے, میں اس محبت میں آ پہنچا ہوں. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. پوری حرام چیزوں کی اللہ پاک نے فہرست گنوا دی کہ یہ تمام چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں, الا یہ کہ اگر تمہاری جان پر بن رہی ہو اس وقت پھر مردار کا کھانا حلال ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ میری نوبت وہاں تک آ پہنچی کہ جان جانے کا خطرہ تھا, تو یہ مرا ہوا کبوتر مجھے دکھائی دیا تھا, اس کو جان بچانے کی خاطر چپکے سے اٹھا کر میں جا رہا تھا, لیکن جیسے ہی درہم مجھے مل گیا تو میرا انتظام ہو گیا, اس کبوتر کو میں نے واپس پھینک دیا. تو وہ پھر آیا اور بزرگ سے تذکرہ کیا تو بزرگ نے فرمایا کہ حلال آمدن کا اور حرام آمدن کا یہی فرق ہے. حرام آمدن وہ بربادیوں میں خرچ ہوتی ہے, عیاشیوں میں خرچ ہوتی ہے, اور حلال آمدن مختصر سے بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بندوں میں قیمتی جگہوں پر خرچ کروا دیتے ہیں. میرے محترم بزرگوں, آخر میں حدیث مبارک بیان کرتا ہوں, ہمیشہ اپنے ذہنوں کے اندر اس کو پتھر کی لکیر کی طرح ثبت کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے وقت, قیامت کے دن میدان محشر میں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع, کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتے جب تک کہ اس سے چند چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیے جائے. عن شبابه فيما ابلا, جوانی کے بارے میں کہ جوانی کو کن کاموں میں اس نے کھپایا. وعن عمره فيما ابلا, عمر کے بارے میں, زندگی کے بارے میں, زندگی کو کہاں اس نے لگایا. وعن مال, مال کے بارے میں سوال ہوگا, من اين اكتسب, کہاں کہاں سے اس کو کمایا. اور ایک چوتھا سوال, فيما انفق, کہاں کہاں اس کو خرچ کیا. اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو علم تم کو دیا گیا اس پر تم نے کتنا عمل کیا. تو یہ مال, اس کی آمد کے بارے میں بھی سوال ہوگا, اس کے خرچ کے بارے میں بھی سوال ہوگا. مال کے حصول کے وقت یہ چیز مد نظر رکھی جائے کہ جو چیز بھی آ رہی ہے وہ حلال ذرائع سے آ رہی ہے یا حرام ذرائع سے آ رہی ہے. اور اسی طریقے سے خرچ کرتے وقت یہ چیز ملحوظ رکھی جائے کہ جہاں خرچ کر رہا ہوں وہ حلال مواقع ہیں یا کہ حرام ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, فہم دین عطا فرمائے, فکر آخرت, آخرت کا ڈر اور خوف اور حساب کا جو ڈر اور خوف اور دھڑکا ہونا چاہیے وہ حقیقی لحاظ سے اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما کر ہمیشہ رزق حلال نصیب فرمائے, رزق حرام سے اجتناب نصیب فرمائے. اور وہ پاکیزہ روزی جو کم ہونے کے باوجود بہت زیادہ بابرکت ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ وہ سب کی سب ہم سب کے لیے مقدر فرما دے. اور وہ حرام آمدن کہ جس کا ایک لقمہ بھی کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی, ہمارے گھر والوں کی, ہماری نسلوں کی بھی اس حرام لقمے سے حفاظت فرما دے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. گزشتہ جمعہ ہم نے اور آپ نے دعا کی تھی ہمارے برادر کبیر محترم جناب مولانا حافظ انصار الحق صاحب کلیانوی کی خوش دامن صاحب علیل تھی, چند دن سے بیمار تھی, مشیت الہی کل شام اللہ کے فیصلے نافذ ہوئے اور بس جمعہ کے دن کا آغاز ہوا. بہت ہی پیارا وقت ان کو نصیب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت کہ جو شخص فرمائے کہ ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ من فتنۃ القبر, کوئی بھی مومن مسلمان بندہ یا اللہ کی بندی جو جمعہ کے دن انتقال کر جائے یا شب جمعہ میں انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جمعہ کے دن انتقال کرنے والے کو شہید کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ملک الموت بھی انتظار میں تھے. حالت تو دو تین دن سے کافی زیادہ نازک چل رہی تھی لیکن جمعرات کا دن ختم ہوا اور مغرب کی اذانیں شروع ہوئی, بس اذانوں کے وقت ہی وہ اپنے قفس عنصری سے ان کی روح آخرت کی طرف پرواز کر گئی. بہت ہی مبارک دن اور مبارک رات ان کو نصیب ہوئی. ابھی جنازہ آیا ہوا ہے, بہت ہی مبارک نماز بھی ان کو نصیب ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. ہمارے گھرانے اور خاندان کے لحاظ سے یہ پہلا موقع ہے کہ ماشاءاللہ ہماری جتنی بھی بھابیاں ہیں, جتنے بھی بہنوئی ہیں, سب کی والدہ حیات ہیں. یہ ہماری پہلے نمبر کی بھابی ہیں کہ جن کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی. اللہ پاک ہماری بھابی صاحبہ, ان کے پورے خاندان, پورے گھرانے اور ہم سب کو, اور تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ماں کی نعمت, ماں کی دولت وہ عظیم ہستی ہے کہ جو دنیا میں صرف ایک مرتبہ ملتی ہے, چلے جانے کے بعد پھر کبھی پلٹ کر نہیں آتی. یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کی محبت سے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی مثال دی. وہ اونچی ہستی جس کی ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمت میں, اپنی اولاد کی تعلیم, تربیت اور پرورش میں گزر جاتی ہے. اس کو اپنے سکھ اور چین کی پرواہ نہیں ہوتی. اولاد کی خوشی میں ماں کی خوشی, اولاد کی بے چینی میں ماں کی بے چینی. وہ ماں جو رات رات گھر جا کر اپنی اولاد کو چین اور سکون دیتی ہے, خود ساری زندگی بے چینی میں گزار دیتی ہے, حتیٰ کہ جب موت کا وقت آتا ہے تب اس کو کچھ سکھ اور چین نصیب ہوتا ہے. شاعر نے بہت خوب اشعار کہے ہیں, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. سامنے بچوں کے خوش رہتی ہے ہر ایک حال میں, سامنے بچوں کے خوش رہتی ہے ہر ایک حال میں, رات کو چھپ چھپ کے لیکن اشک برساتی ہے ماں. مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے, مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے, اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے, پیار کہتے مانتے ہیں کسی اور مانتا کیا چیز ہے؟ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس جیسی محبت, جس جیسی شفقت, جس جیسی اپنائیت کوئی دنیا کی ہستی دے ہی نہیں سکتی. میرے چھوٹے بھائی برادر مفتی ریحان اللہ نے قصہ سنایا کہ ایک ساتھ آٹھ سالہ بچہ جس کی والدہ انتقال کر گئی, اس کے والد نے دوسری شادی کر لی. کچھ وقت کے بعد والد نے اپنے بیٹے سے بطور امتحان سوال کیا کہ بیٹا تمہاری پرانی امی اچھی تھی یا نئی امی اچھی؟ بچے نے کہا کہ امیاں تو دونوں اچھی تھی, پرانی بھی اچھی تھی, نئی والی امی بھی اچھی ہے. فرق یہ ہے کہ پرانی امی جھوٹی تھی, نئی امی سچی ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ پہلے جب میں پانی کرتا تھا, کھیل کود کرتا تھا, کوئی امی کے مزاج کے خلاف کام کرتا تھا, امی کہتی تھی اگر تم نے شیطانی کی تو یاد رکھنا کھانا نہیں دوں گی. میں شرارت کرتا, شیطانی کرتا, کھیل کود کرتا, پھر بھی وہ مجھے کھانا دیا کرتی تھی. نئی امی نے بھی دھمکی دی تھی, خبردار کھیل تماشے شیطانی مت کرنا, اگر شیطانی کی تو کھانا نہیں دوں گی. آج تین دن گزر گئے مجھے شیطانی کیے ہوئے, بھوکا ہوں لیکن نئی امی نے مجھے کھانا نہیں دیا. یہ سچی ہے وہ جھوٹی ہے؟ وہ جھوٹی یہ تھی کہ وہ سگی ماں تھی, اس کا کلیجہ اس کو برداشت نہیں کرتا تھا کہ میرا بچہ بھوکا رہے. ستیری ماں نام کی ماں ہوتی ہے لیکن وہ تین دن سے بچہ بھوکا ہے, لیکن اس کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ بچے کو کھانا دے دے. تو حقیقت یہ کہ ماں کی نعمت ایک دفعہ ملتی ہے, یہ وہ عظیم ہستی ہے. الجنت تحت اقدام الامہات, کہ اللہ پاک نے جنت میں ماں کے قدموں تلے رکھ دیا. ماں باپ کا سایہ جب تک سر پہ ہوتا ہے بوسوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا, جب وہ سایہ سر سے ہٹتا ہے تب انسان کو پتا چلتا ہے کتنا بڑا سایہ سر سے چلا گیا. بیٹھے تھے گھنی چھاؤں میں, اس کی نہ خبر تھی بڑھ جائے گی یہ دھوپ, سایہ نہ رہے گا. انسان کے دنیا کے اندر رشتے تو بہت ہوتے ہیں, تعلقات بہت ہوتے ہیں, بڑے بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ جیسی ہستیاں دنیا میں پلٹ کر انسان کو کبھی بھی نہیں ملتی. غضب کی دھوپ تھی تنہائیوں کے جنگل میں, غضب کی دھوپ تھی تنہائیوں کے جنگل میں, شجر بہت تھے مگر کوئی سایہ دار نہ تھا. بڑے بہت ہوتے ہیں, سر پر ہاتھ رکھنے والے بہت ہوتے ہیں, لیکن ماں جیسا شفقت بھرا سایہ, باپ جیسی عظیم ہستی انسان کو دنیا میں پلٹ کر کبھی نہیں ملتی. وقت چونکہ زیادہ ہو گیا, دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں. دعا کرتے گئے الہ العالمین, آپ کے جن بندوں اور بندیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی, آپ تمام کے تمام دعاؤں کی درخواستیں کرنے والوں کی تمام جائز حاجت مرادیں پوری فرمائیے, تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے, خصوصاً ہماری بابی صاحبہ کی والدہ ماجدہ کی مغفرت کاملہ فرمائیے, ان کے والد ماجد کی بھی مغفرت کاملہ فرمائیے, جنت الفردوس میں اونچے مرتبے اور مقام عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائیے اور اجر عظیم عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, یہ سلسلے جانے اور آنے کے لگے ہوئے ہیں, اے ارحم الراحمین, ہم سب کو بھی اپنی زندگی کے اختتام سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, ہر خیر سے مال مال فرمائیے, تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے. اے ارحم الراحمین, آپ کریم رحم ہیں, آپ ہی سہارا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے آپ ساتھ ہو جایا کرتے ہیں. آپ تمام کے تمام مصیبت زدوں کا ساتھ دینے والے بن جائیے, آپ ہی والی وارث بن جائیے. ہر خیر عطا فرما کر اپنی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. آمین ثم آمین, وما علینا الا البلاغ, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.